بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، صبح کی نشریات کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نحل کی آیات 1 سے 12 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی، اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم صبح کی نشریات میں خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اہم دورے پر شام پہنچے۔ شامی وزیر خارجہ کا اہم بیان، ہم ایٹمی مسئلے میں ایران کے ساتھ ہیں۔ تہران اور اسلام آباد عسکری شعبے سمیت تمام میدانوں میں باہمی تعاون کے فروغ کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، پاکستانی فوج کا بیان۔ اور ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے ادے پور بہیمانہ قتل کے اہم ملزم کے ساتھ روابط کے تعلق سے بھارتی جنتا پارٹی سے وضاحت طلب کی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اہم دورے پر شام پہنچے۔ شامی وزیر خارجہ نے اہم بیان دیا۔ شام کا کہنا ہے کہ ہم ایٹمی مسئلے میں ایران کے ساتھ ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم جوہری معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ نے دمشق کے ہوائی اڈے پر ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا اور ایران کے ایٹمی مسئلے میں دمشق کی حمایت پر زور دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے بروز سنیچر 2 جولائی کو دمشق ہوائی اڈے پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے استقبال کی تقریب میں شرکت کے بعد اس سفر کو انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ دورہ بہت اہم ہے اور یہ بہت سے ملکی علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں کے بعد انجام پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جوہری مسئلے کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کے معاملے میں ایران کے ساتھ ہیں اور ہم اس سلسلے میں اس کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے شام پر صہیونی حکومت کے حملوں کے تسلسل اور مزاحمت کے محور کو کمزور کرنے کے لیے اس کے مختلف اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی کہ عالمی سطح پر ہونے والی شدید تبدیلیوں کے سائے میں ان پیش رفتوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد شام میں اپنی موجودگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج مجھے دوست اور برادر ملک کے دورے کا موقع ملا ہے اور شامی صدر بشار اسد کا حالیہ دورہ تہران دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نیا موڑ ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ تہران اور اسلام آباد عسکری شعبے سمیت تمام میدانوں میں باہمی تعاون کے فروغ کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستانی فوج نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا کے حالیہ دورے ایران کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں جنرل ندیم رضا اور ایرانی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں ایران اور پاکستان اسٹریٹجک مفادات اور علاقائی سلامتی کی صورتحال کے علاوہ سلامتی اور دفاع کے میدان میں باہمی تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے عسکری تعاون کے فروغ کے لیے انجام پانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور باہمی تعلقات کی مزید پائیدار بنانے کی ضرورت پر اور باہمی تعلقات کو مزید پائیدار بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیان کے مطابق ایران کے فوجی حکام نے پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی قربانیوں کو سراہا۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا کا پہلا سرکاری دورہ ایران تھا۔ گزشتہ برس انہوں نے اسلام آباد میں ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کی قیادت میں جانے والے عسکری وفد کی میزبانی کی تھی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے مسافروں سے 50,000 فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر حکم نامہ معطل کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ہوائی اڈوں پر مسافروں سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی کی شکایات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوائی اڈوں پر مسافروں کو تنگ کرنے کا سلسلہ فوری بند کیا جائے۔ انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی کی تحقیقات کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر ایف ای ڈی کی وصولی کیسے اور کیوں ہوئی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ فی الفور تحقیقات کرائے جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے۔ جن لوگوں کی وجہ سے مسافروں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا انہیں عہدوں پر رہنے کا حق نہیں۔ جن مسافروں سے ایف ای ڈی وصول کی گئی ہے انہیں رقوم واپس کی جائیں۔ شہباز شریف نے اپنے احکامات پر فوری عمل درآمد اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے اداروں کے خلاف جنگ کرنے نہیں نکلا اور قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا۔ پریڈ گراؤنڈ میں مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے خلاف احتجاجی جلسے عوام سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو ہم اپنے اداروں اور عدلیہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن جان لو کہ قوم بھی میری ہے اور پولیس بھی میری ہے، میں ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ قوم بھی اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ آصف علی زرداری کے اثاثے ملک سے باہر، جبکہ نواز شریف کے بیٹے ملک سے باہر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب روپے کی قدر گرتی ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر اس وقت میں دھرنا دے دیتا تو ملک میں انتشار ہوتا جس کا ان کو فائدہ ہوتا۔ پولیس چھاپے نہ مارتی، شیلنگ نہ کرتی تو عوام کا سمندر اسی طرح آنا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ قوم کا اداروں کو پیغام ہے، ابھی بھی وقت ہے، ان چوروں سے ملک کو بچا لو۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کے حوالے سے کہا کہ آصف علی زرداری نے صدر ہوتے ہوئے امریکہ کو کہا مجھے بچا لو، اور حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو پیغام بھیجا۔ پاکستان میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جون کے مہینے میں مہنگائی 21.32% تک پہنچ گئی، جو گزشتہ 13 برس کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ پاکستان میں 2021-22 کے مالی سال میں مہنگائی کی شرح 12.15% تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق رواں سال کے ماہ مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی کی شرح میں 6.34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے ادے پور بہیمانہ قتل کے اہم ملزم کے ساتھ روابط کے تعلق سے بھارتی جنتا پارٹی سے وضاحت طلب کی ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ادے پور قتل کیس کے اہم ملزم کے 2 بی جے پی لیڈروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پارٹی قیادت کو وضاحت پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک میڈیا گروپ نے انکشاف کیا ہے کہ ادے پور ہولناک قتل کے اہم ملزم ریاض اتاری کے 2 بی جے پی لیڈروں ارشاد چینوالا اور محمد طاہر سے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں لیڈروں کے ساتھ ملزم ریاض اتاری کی تصویریں جگ ظاہر ہیں۔ پون کھیڑا نے کہا کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ریاض اتاری اکثر راجستھان بی جے پی کے بڑے لیڈر اور ریاست کے سابق وزیر داخلہ گلاب چند کٹاریا کے پروگراموں میں شرکت کرتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ملزم ریاض اتاری نے چند روز قبل ادے پور میں کنہیا لال نامی ایک ہندو درزی کو قتل کر کے اس کی ویڈیو خود ہی وائرل کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کنہیا لال کا سر اس لیے کاٹا ہے کہ اس نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نوپور شرما کے بیان کی حمایت کی تھی۔ اس بہیمانہ قتل کی ہندوستانی مسلمانوں کے سبھی مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے سخت مذمت کی ہے۔ دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر پر کئی نئے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہلی پولیس نے 2018 کے ایک ٹویٹ کے بہانے گرفتار صحافی محمد زبیر پر مجرمانہ سازش اور ثبوت مٹانے کے الزامات بھی عائد کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کو بتایا کہ مجرمانہ سازش اور ثبوت مٹانے کے الزامات فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کی دفعہ 35 کے ساتھ منسلک کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے صحافی محمد زبیر کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے 14 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں افغانستان میں خواتین کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں مندوبین نے طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کی خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پامالی پر تشویش اور ان کے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم موضوعات سامنے آئے، کئی ایسے سیاسی اور سماجی مسائل تھے جن پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا منظر اور پس منظر جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسے موضوع کا انتخاب کریں کہ جو اس وقت خطے میں ایک برننگ کویسچن کے طور پہ ہے، جس کے بارے میں علاقائی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی لکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ریزسٹنس بلاک کا بھی ایک قریبی تعلق بنتا ہے، اور گلوبل وائز دیکھیں تو اس کی بھی ایک اہمیت بنتی ہے۔ میری مراد غاصب صہیونی حکومت میں جو سیاسی عدم استحکام کے مختلف انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک علامت یا ایک انڈیکیٹر جو پارلیمنٹ کی صورت میں ہے، اور خبریں آپ کے پیش نظر ہیں کہ اسرائیل کی غاصب صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے پیچھے کئی اہداف ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس پارلیمنٹ کی تحلیل ہونے کے منظر اور پس منظر میں ہونے والی جو مختلف چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا غاصب صہیونی حکومت بحرانوں کے بھنور میں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت دوستوں نے بتایا کہ شاہد پردھان صاحب غالباً ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شاہد پردھان، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی شاہد بردان، آپ کے فلسطین اور غاصب صہیونی حکومت کی منفی سرگرمیوں پہ بڑی خصوصی نگاہ ہے، آپ خود غزہ کے مسائل میں بہت انوالو رہے، آپ کاروان لے کے گئے اور وہاں پہ جس انداز سے آپ نے قریب سے فلسطینی موومنٹ کو دیکھا ہے، تو ہم اس تناظر میں آپ سے بات کریں گے کہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو غاصب صہیونی حکومت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں وہاں تو ہر شعبے میں ناکامیاں ہی ناکامیاں دکھائی دے رہی ہیں. تازہ ترین صورتحال گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 مرتبہ پارلیمانی انتخابات ہو چکے ہیں, اور اب تازہ ترین خبر یعنی چند دن پہلے کی خبر یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے, اور 3 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہوں گے. پھر الیکشن کے بعد کیا حکومت بنتی ہے, کون سے اتحاد قریب آتے ہیں, کون ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں, تو کیا آپ کی نگاہ ہے کہ اس طرح کی ایک غیر سیاسی غیر مستحکم سیاسی حکومت کیا موجودہ فلسطینی موومنٹ کا مقابلہ کر پائے گی, اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟
السلام علیکم ناظرین. جیسے آپ نے کہا کہ مستحکم نہیں ہے, مطلب کہ ایک دیکھا جائے دنیا کی سیاست میں بہت ساری حکومتیں مستحکم نہیں ہوتی ہے پھر بھی, لیکن آگے آگے چیز چلتے. یونسی حکومت اسرائیل, اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے پرسپشن کے اندر جو مطلب کہ میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں ہمارے سننے والے میں. یہ ایک آرٹیفیشل جو گورنمنٹ بنی ہے, ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے. یہ کون سے پرسپشن پہ بنائی گئی یہ گورنمنٹ, یہ جو حکومت بنائی گئی یہ کون سے پرسپشن میں بنائی گئی؟ کہ یورپ میں, امریکہ میں, گلف میں, کہیں پہ بھی اس جو یہودی ہے وہ امن سے رہ نہیں سکتا, سیف نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ایک ایسے کنٹری کی ضرورت ہے جو ان کو سیکیورٹی دے, جو ان کو امنیت دے, جو ان کو مطلب کہ ایک اچھے پولیٹیکل سسٹم کو دے. تو اس وعدے سے یہ نیشن کو بنایا گیا جو آرٹیفیشل نیشن ہے, جو مطلب کہ فلسطینیوں کی زمین غصب کر کے بنائی گئی, یہ ایک آرٹیفیشل نیشن کا کریشن ہوا. جب یہ آرٹیفیشل نیشن نے جو پرومس جو دی تھی, مطلب کہ جو پرومس سے بنایا گیا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور چور ہوتی جا رہی ہے چیزیں. جو یہ بول رہے تھے یہ سیکیورٹی کا, جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ناامن ہو گیا ہے. جو چھوٹے چھوٹے نیشنز کی تو بات دور کی بات ہے کہ کوئی کنٹری سے لڑ جانا, یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں حمس اور حزب اللہ اور اسلامی جہاد, ان کے خلاف بھی وہ ٹک نہیں پا رہے آج کے دور میں.
جی شاہد بردان, ہمارا رابطہ ڈاکٹر ندیم بلوچ سے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ہمارے ہندوستان سے تجزیہ نگار شاہد بردان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے جو پارلیمانی نظام کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے کہ 8 جماعتوں نے مل کے, جس میں لیفٹ رائٹ عرب غیر عرب سب نے مل کے ایک الائنس بنایا, اس کے نتیجے میں حکومت بنی, اس کے نتیجے میں نفتالی بینٹ جو ہے وہ ان کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے, بلکہ وہ بھی خود ایک کہانی ہے میں بعد میں عرض کروں گا کہ ان کو شفٹوں میں گویا وزیر اعظم بنایا گیا, لیکن وہ بھی نہیں چل سکے, 1 سال بھی اپنا پورا نہیں کر سکے اور پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اتنی پولرائزیشن ہو خود سیاسی عمل کے اندر, میں ابھی سیکیورٹی اور جو دوسرے ایشوز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, خود جو ایک پارلیمانی نظام ہے بظاہر جو غاصب صہیونی حکومت کا, اس کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے کہ 120 سیٹوں پہ ابھی تک کبھی بھی کوئی ایک گروپ یا ایک جماعت یا ایک الائنس کو اتنی بڑی تعداد میں نشستیں لینے میں کامیاب نہیں ہوتا کہ اسے 1 سال بھی چلا سکے. 3.5 سال میں 4 دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں پارلیمانی, تو کیا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا نظام چل سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کا موقع فراہم کیا. دیکھیے بہت دلچسپ صورتحال ہے جو اسرائیل کا پارلیمانی نظام ہے, میں کہتا ہوں وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے. کہ جس طرح سے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی اسٹرانگ سسٹم ہے, بہت ہی کوئی ناقابل تسخیر قسم کا نظام ہے ان کا, جس طرف بھی دیکھیں گے. تو ابھی آپ نے جیسے فرمایا, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو لاسٹ 4 گورنمنٹس ہیں, جو ایک گورنمنٹ ان میں صرف اپنا ان 4 گورنمنٹس میں جو پہلی گورنمنٹ آئی وہ 156 ڈیز کی تھی, یعنی 156 دن کی, اور جو دوسری گورنمنٹ آئی وہ 165 ڈیز کی تھی, یعنی 165 دن کی تھی, اور جو تیسری گورنمنٹ آئی وہ تقریباً 386 ڈیز کی تھی, اور یہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی یہ آلموسٹ سال کے راؤنڈ اباؤٹ جس کے ڈیز بنتے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ جو عدم استحکام ہے, اتنا زیادہ جو ایک جو ان کا سیاسی نظام ہے وہ انتشار کا شکار ہے, وہ آپس میں مل کے چلنا نہیں چاہتے, یہ بنیادی طور پر عملی طور پر اس معاشرے کا آغاز ہے کہ جو بنیادی طور پر اسرائیل میں وجود رکھتا ہے.
ڈاکٹر ندیم بلوچ, ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کی بات آخر تک سنتے, لیکن ٹائم ہمارا اپنے اختتام کو پہنچیا. آخر میں بس اتنا عرض کریں گے کہ یہ ظاہراً جو نظر آ رہے ہیں چہرے, یہ وہ چہرے نہیں ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, جس دعوے کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ یہ حکومت قائم کی تھی, جو دھوکہ دیا ہے انہوں نے دنیا بھر کے یہودیوں کو, اور جس دھوکہ دہی کے نتیجے میں انہوں نے یہاں پہ حکومت قائم کی, یہ تمام تر اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے, نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر.
پروگرام منظر و پس منظر آپ سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور سامنے پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے.
اور سامعین, اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیں پروگرام بزم دوستاں, اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
رحمان رحیم. عزیز سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہمیشہ کی طرح. میں ناہید انوری, اور میرا ساتھ دے رہے ہیں
حسین تقوی.
ہمارا بہت بہت سلام قبول کیجیے. جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے.
جی ہاں, بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور گھر اور گھرانہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی خوشحالی, اس کی ترقی و پیش رفت کے لیے ہر انسان کو تک و دو کرنی چاہیے, اور خدا کی بارگاہ میں وہ افراد بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں کہ جو اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھتے ہیں, اور زندگی کی جو نعمات خداوند متعال نے انہیں دی ہیں اس سے بھرپور طریقے سے وہ لطف اندوز ہوں, اور یہی جو لطف اندوز ہونے کا انداز ہے یہ خدا کو بہت پسند ہے. یعنی کہ اولاد ہو, ان کو دیکھ کر ماں باپ خوشحال ہوتے ہیں, اسی طریقے سے نعمتوں پر شکر بجا لائے اور اس کی قدر کرے, یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کریں، اور بہن ناہید انوری بھی ہر پروگرام میں سامعین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، اور ہماری خواہش و تمنا یہی ہوتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں، اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور یہی زندگی کا بہترین انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. جی باجی، آج آپ اپنی ٹوکری میں کیا لائی ہیں؟
ٹوکری میں ہے تو صحیح، لیکن میں آپ کی گائیڈ بھی چاہوں گی یہاں پر،
بالکل
تھوڑا سا کچھ مختلف سا لگ رہا ہے آج مجھے یہاں.
جی ہاں، جو مختلف یوں لگ رہا ہے کہ یہ خط آیا ہے بھاول نگر پنجاب پاکستان سے، اور اس کے تحریر کرنے والے ہیں ابن بھاول صاحب، کہ جنہوں نے واٹس اپ کے ذریعے سے یہ خط ہمیں تحریر کیا ہے. ویسے خط کافی طولانی تھا، میرا دل چاہا کہ کہیں سے اس کو شارٹ
کیا جائے،
لیکن آپ نے کرنے نہیں دیا اور یہ کہا کہ یہ جائے گا تو پورا جائے گا. تو ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ شروع کریں اور ختم کریں.
بالکل، جیسا کہ حسین صاحب نے فرمایا، از ابن بہاول جھگ بہاول خان، ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب، بہاول نگر پنجاب پاکستان، سفیر ام WULO. بگرام یہ خدمت محترم جناب حسین تخفی صاحب اور بہن ناہید انوری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں میرے بھائی. پھر لکھتے ہیں کہ بعد ازاں تسلیمات و تکریمات کے عرض یہ ہے کہ الحمدللہ بندہ ناچیز خیریت سے ہے، اور آپ سب کی خیریت خداوند متعال سے نیک چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ سبھی اور ریڈیو تہران کے تمام ممبران اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، خاص کر کے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ خوش و خرم ہوں گے. آگے شرکے نے لکھا کہ محترم حسین تقوی بھائی، نہایت معذرت، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے پروگرام بزم دوستہ میں شامل ہو رہا ہوں. امید ہے کہ آپ میرے اس میسج کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں اور حوصلہ افزائی فرمائیں گے انشاءاللہ. گزارش ہے کہ محترم جناب چودھری فہیم نور صاحب بانی WULO اور جناب ایس عبد الغفور قیصر صاحب صدر WULO اور جنرل سیکرٹری محترم جناب رشید احمد ناز صاحب WULO نے اپنی تنظیم کے خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ جون کا پہلا عشرہ بسلسلہ سالگرہ ریڈیو تہران منایا جائے، اور عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان اور WULO کے تمام ممبران و عہدے داران کو چاہیے کہ ریڈیو تہران کو سالگرہ کی مناسبت سے میسج و خطوط لکھیں، اور مجھے خاص طور پر محترم حاجی لیاقت علی ایوان صاحب اور محترم رشید نو صاحب نے بذریعہ فون حکم صادر کیا، تو بہرحال بندہ ناچیز نے ان حضرات کے حکم کو بجا آور سمجھا اور ان حضرات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزارش نامہ لکھ دیا. میری طرف سے ریڈیو تہران کی تمام ٹیم کو سالگرہ مبارک ہو. آپ سے گزارش ہے کہ دیر آیت درست آیت کے فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے مبارکباد قبول فرمائیں.
جی ہاں بالکل جناب ابن بہاول صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ خط تحریر فرمایا، اور جناب عبد الغفور قیصر، جناب رشید ناز صاحب، حاجی لیاقت علی ایوان صاحب، محترم جناب چودھری فہیم نور صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اور ریڈیو تہران کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے یہ خوبصورت خط، اور خط کا آغاز بھی باجی نہایت بہترین انداز میں جو ہے وہ کیا ہے. آپ اشارے کر رہی ہیں کہ اب یہ خط اور ہے، آپ جو ہے وہ جواب ختم نہ کریں.
آپ میری گفتگو کے بیچ میں آ گیا، مجھے پتا نہیں میں اس کو کس طرح سے ٹو بی کنٹینیو رکھوں. چلیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جواب دیں، حصہ میں پڑھتی ہوں.
میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ ختم کر رہی ہیں، لیکن اب آپ اشارے کر رہی ہیں کہ نہیں یہ ابھی اور بھی باقی ہے. تو بہرحال میں یہاں پر ابتدا میں ان حضرات کا شکریہ ادا کر دوں، اور ریڈیو تہران کی جو سالگرہ کے حوالے سے آپ نے ایک پورا عشرہ منایا اور پروگرام منعقد کیے، تصویریں بھی آپ لوگوں نے ارسال کی، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور نہایت خوبصورت انداز سے آپ نے ریڈیو تہران کو متعارف کروایا، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ریڈیو تہران کے ساتھ آپ کا اور ہمارا محبتوں کا یہ رشتہ قائم و دائم رہے گا. اور دیر آیت باجی درست آیت کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں, بہرحال جہاں پر بھی حوصلہ افزائی اور اپنے کارکردگی کے حوالے سے انسان کسی کو کوئی رپورٹ پیش کرنا چاہے اور اپنے پروگراموں سے آگاہ کرنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے. اور جناب ابن بہاول صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے محبت فرمائی اور تفصیلی رپورٹ اور خط ہمارے لیے ارسال کیا. بار بار اشارہ کر رہی ہیں کہ باقی ہے تو پڑھیے کیا لکھا ہے.
چلیں, آخر آپ نے مجھے ٹائم دے ہی دیا, کیونکہ ہمارے یہ بھائی بھی سوچ رہے ہیں کیا ہوا, آدھا خط پڑھ کے انہوں نے ختم کر دیا اور چلے گئے جوابات کی جانب. تو آپ نہ ڈرے بھیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, میں مخصوصاً آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ کے اس لیٹر کو جو ہے, جو آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں بھیجوایا ہے, میں اس کو ناقص نہیں چھوڑوں گی, اس کو آگے بڑھاؤں گی.
جی ہاں, جیسا چاہوں گی آپ سے.
جی ہاں, لکھا ہے, باقی پروگراموں کی مناسبت سے عرض ہے کہ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. ہم دو نعت, گھر اور گھرانہ, آئینے صحافت, حالات و واقعات پر مبنی پروگرام گرد و پیش اپنی مثال آپ ہیں. اس کے علاوہ تواریخ کے اعتبار سے پروگرام یادوں کے جھروکے سے تو سامعین کو بہت کچھ سیکھنے اور سننے کو ملتا ہے, اور بزم دوستہ کا تو کیا ہی کہنا. ماشاءاللہ باجی ناہید انوری اپنا خاص ناز و انداز اور طرز و تکلم کو لیے آپ یعنی حسین تخوی صاحب کا خوب ساتھ نبھاتی ہیں, اور ایسا اچھا پروگرام پیش کرنے پر آپ یعنی حسین صاحب اور انوری صاحبہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ سامعین کو پیار محبت خلوص کے ساتھ اپنے ساتھ شامل پروگرام رکھیں گے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی, ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ. ابن بہاول سفیر, عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان, ورلڈ یونائٹڈ لسنرز آرگنائزیشن پاکستان.
جی, جو آپ اشارے بار بار کر رہی تھی اس کا یہ تھا کہ آپ کا بھی ذکر خیر انہوں نے جو ہے وہ
بھائی دیکھیں, ہمیں تو خوشی ہوتی ہی ہے جب ہمارے سامعین اتنی محبت سے ہمیں یہ سارے جو ہیں پیغامات بھیجتے ہیں, اپنے کچھ جو ہے آڈیو پیغامات ہیں جب بھیجتے ہیں تو ہمیں واقعی میں خوشی ہوتی ہے.
جی بالکل, اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سے سامعین کے جو ٹیلی فون پر ریڈیو تہران سے رابطے میں رہتے ہیں, آپ کی میزبانی میں بزم دوستاں جو نشر کیا جا رہا ہے اس کے انداز کو انہوں نے پسند کیا ہے.
بہت بہت شکریہ, آپ سب کی ذرا نوازی ہے, واقعی میں شرمندہ ہوں.
بہاول صاحب نے بھی اپنے جو جن کلمات سے آپ کو نوازا ہے وہ واقعی قابل ستائش ہیں, اور آپ نے ریڈیو تہران کے لیے جو وقت نکالا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے. میں یہاں پر تمام سامعین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ حسین بھائی, آپ کا بھی اور تمام پیارے سامعین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
جی ہاں بالکل, جناب ابن بہاول صاحب نے پروگراموں کے حوالے سے بھی جو نشر ہوتے ہیں ان کو پسند کیا ہے, اور ایک ایک پروگرام کا نام لکھ کے اس کی تعریف کی ہے, اور بزم دوستاں کے حوالے سے بھی نہایت ہی بہترین کلمات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. چونکہ خط بہت طولانی ہو گیا ہے, وقت بھی کافی ہو گیا ہے, اور ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دو خط اور شامل پروگرام کریں, تو ہم یہاں پر جناب ابن بہاول صاحب سے اجازت چاہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور ستلج ریڈیو لسنرز کلب کے دیگر ممبران بھی ریڈیو تہران کے لیے خط تحریر فرمائیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے اپنے تبصرے بھی تحریر کریں گے. بہت شکریہ جناب ابن بہاول صاحب آپ کا. جی باجی.
جی ہاں, ویسے حسین صاحب آج کے اس بزم دوستاں میں پروڈیوسر اور میرے درمیان میں آج آپ پھنس گئے ہیں.
جی
وہاں سے اشارہ کرتے ہیں کہ ٹائم کم ہے, اور میں یہاں پر پڑھتی ہی جا رہی ہوں.
بالکل,
ایسے ہی کہ آپ کو آج میرا ساتھ نبھانا ہی پڑے گا.
جی بالکل,
مجھے جو ہے برداشت کرنا ہی پڑے گا.
نہیں, میں ہم برداشت نہیں بلکہ یہ ہمارا افتخار ہے, اور ہم اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور سامعین بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشی کی بات ہے. جی اگلا خط کس کا ہے؟
جی ہاں, یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے رئیس خواجہ صاحب. لکھتے ہیں, میرے دوستوں کی طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو محبتوں بھرا سلام پہنچے. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام ہمیں پسند ہیں. ویسے خبریں, تبصرے اور تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام خاص توجہ کا محور ہوتے ہیں. ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد و یک جہتی کی بات کی ہے, اور اتحاد بین المسلمین کا عظیم داعی ہے. ہمیں ایران پر فخر ہے. آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ انعامی مقابلے کا جلد از جلد اعلان کریں, اور اس حوالے سے گفتگو بھی رہے. دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی جانب سے انعامی مقابلے سہ ماہی ہوتے ہیں, لیکن ریڈیو تہران میں سال میں ایک مرتبہ انعامی مقابلے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لٹریچر بھیجنے کے حوالے سے آپ نے جو جواب دیا تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہے، واقعاً ایسا ہی ہے، اب لٹریچر کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ لیجئے آپ کا جواب۔
جی جناب رئیس خواجہ صاحب، بدین سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں اور ان خطوط میں بھی آپ نے ہمیشہ ریڈیو ایران کی جو پالیسی ہے، جو یہاں سے پروگرام نشر ہوتے ہیں، اس کی تعریف کی ہے، اور ہمیں بھی آپ جیسے سامعین پر بڑا فخر ہے کہ جو ہمارے پروگرام توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور ایران علاقے کا وہ ملک ہے کہ جو امن کی بات کرتا ہے اور اتحاد و یکجہتی کی بات کرتا ہے، اور یہ ایران کی تاریخ رہی ہے کہ آج تک ایران نے اپنے کسی بھی ملک پر کبھی کوئی حملہ جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ بہرحال ایران سرفراز ہو کر اس جنگ سے باہر آیا اور دنیا نے ایران کے موقف کو سراہا۔ بہرحال ایران آج مختلف محاذوں پر ڈٹا ہوا ہے اور ایران کو پابندیوں کا بھی سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنی اصولی پالیسی کو تبدیل نہیں کیا ہے اور وہ یقینی طور پر جو ہے وہ سرفراز ہوگا۔ اور ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے باجی انہوں نے انعامی مقابلے کا ذکر کیا، واقعاً ایک کوتاہی ہے اور اس حوالے سے ہم سامعین سے شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہماری جو ہے وہ دفتری ایک سلسلہ ایسا ہے کہ پورا ایک پروسیس ہے، اس کو طے ہونا پڑتا ہے، تو کوشش ہماری ہے کہ انعامی مقابلے کا جلد از جلد اعلان کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی فائنل ہوا انعامی مقابلے کا اعلان کر دیا جائے گا اور ریڈیو تہران کے قدم بقدم ساتھ رہنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
حسین صاحب، میں یہاں بھی پوچھنا کہ انعامی مقابلے اگر میں بھی شرکت کروں تو کیا کوئی تحفہ وغیرہ بھی ملے گا؟ آپ لوگ اپنی جیبیں ڈھیلی کرتے ہیں یا نہیں؟
جی بالکل، جی تحفہ بالکل ملتا ہے، اور اس مرتبہ تو ریڈیو تہران نے ایک بہت ہی بہترین خوبصورت شیلڈ یادگاری جو ہے وہ جو ہے سامعین کو تحفتاً دی ہے، جس کا بہت زیادہ سامعین نے خیر مقدم کیا ہے اور بہت خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ایک یادگار چیز ریڈیو تہران کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی۔ اور انشاءاللہ اگر انعامی مقابلے کا اعلان ہوتا ہے جلد از جلد، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سامعین کے لیے جو ہے وہ یادگاری شیل یا کوئی تحفے جو ہیں ان کا اہتمام ضرور کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ہے سلسلہ ہو جائے، امپروو ہو جائے اور اس کا ہم اعلان جلد از جلد کر دیں۔ جی
جی ہاں، پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر خیرپور سے امین اللہ صاحب نے۔ آج لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ شام کی نشریات تو روزانہ کی بنیاد پر سن ہی لیتا ہوں اور رات اور صبح کی نشریات کبھی کبھار مس ہو جاتی ہیں۔ مجھے ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں، جبکہ دیگر پروگرام بھی دلچسپی کے ساتھ سنتا ہوں۔ آپ کی نشریات ہمارے لیے بہت مفید واقع ہوتی ہے۔ آج ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے اور فراڈ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے والے کم ہیں، لیکن ریڈیو تہران اپنے پروگراموں میں نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ نشریاتی اداروں کو اس امر پر خاص توجہ دینی چاہیے، لیکن افسوس کے بعض ٹی وی چینل اور بعض ریڈیو اسٹیشن ان امور کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دنیا میں مظلوموں کی حمایت، عالمی سامراج کے چہرے سے نقاب اتارنے اور اس کی سازشوں کو بے نقاب کرنے میں ریڈیو تہران اور سحر عالمی نیٹ ورک اپنا بھرپور حصہ ڈال رہا ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
جی جناب امین اللہ صاحب، خیرپور سندھ پاکستان سے یہ پیارا اور خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اپنی دل کی آواز اس خط میں باجی انہوں نے تحریر کی ہے، اور جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے ایسا ہی ہے، اور جہاں پر جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا، وہاں سے یقینی طور پر انسانیت جو ہے وہ نابود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انسان کو حقیقت پسندانہ طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو لوگ جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے اپنی زندگی کی عمارت کو چنتے ہیں، یقینی طور پر ایک نہ ایک دن ایسی ان کو جو ہے وہ کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پوری عمارت جو ہے وہ
ایک باہری جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہے
اور بہت نقصان ہوتا ہے. لہٰذا اپنے زندگی کے امور میں توجہ انسان کو کامیابی سے ہمکنار کراتی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ ایک اچھے نقطے کی طرف آپ نے اپنے خط میں اشارہ کیا. ریڈیو تہران کے پروگراموں میں ہم اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں اور خاص طور پر پروگرام صبح امید اور اسی طریقے سے پروگرام کلام نور، اسلام کی معرفت اور اسی طریقے سے پروگرام دریچے، ان میں ایسے پروگراموں کو شامل کیا جاتا ہے کہ جس سے کچھ انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. بہرحال یہ تمام میڈیا کا فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے آگہی پیدا کرے. اگر کوئی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتا تو یقیناً اس کو خدا کے آگے جواب دینا ہوگا. لیکن یہ جو ہے وہ ناظرین اور سامعین کا بھی فرض ہے کہ ایسی چیزوں پر تمرکز رکھیں کہ جو ان کو اخلاقی فائدے سے بہرہ مند کرے. اور اگر ایسی نشریات سنی اور ایسے چینل دیکھے جا رہے ہیں کہ جو ان کی معنویت پر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ گھاٹے کا سودا ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ باجی یقینی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی کوئی کام انجام دیں تاکہ خدا کے ہاں سرخرو ہوں. ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ خط لکھیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 تیر 3 ذی الحجہ اور 3 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین ذی الحجہ سن 520 ہجری قمری کو ایران کے مشہور شاعر خاقانی ایران کے شہر شیروان میں پیدا ہوئے. وہ ایک عرصے تک اپنے چچا کے پاس رہے جو اپنے دور میں علم و دانش میں مشہور تھے. خاقانی نے اپنے چچا سے مختلف علوم و فنون حاصل کیے. سن 551 ہجری قمری میں خاقانی حج کے لیے گئے اور اس زمانے میں انہوں نے مکے کے روحانی ماحول اور حج کے اعمال کی عظمت کے بارے میں اپنا مشہور قصیدہ لکھا. اس کے بعد وہ عراق گئے جہاں سرزمین کے بزرگوں اور عظیم شخصیتوں سے ملاقات کی اور اپنے مشاہدات پر مبنی معروف کتاب تحفۃ العارفین تحریر کی. خاقانی کا جو دیوان موجود ہے وہ غزل، رباعی، ترجیح بند اور قصیدے کے 18,000 اشعار پر مشتمل ہے. انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ ایران کے شہر تبریز میں گزارا اور سن 595 ہجری قمری میں وفات پائی. تین جولائی سن 1883 عیسوی کو چیکو سلواکیا کے معروف ادیب فرانز کافکا پیدا ہوئے. ان کو بڑے بڑے ادیبوں کی تخلیقات پڑھنے کا بہت شوق تھا اور پھر خود انہوں نے بھی لکھنا شروع کیا. کافکا نے اپنا بچپن مشکل حالات میں گزارا. وہ ہر چیز کو مایوس کن اور پس سمجھتے تھے اور اس مایوسی کو ان کی تخلیقات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. کافکا کا 3 جون سن 1924 عیسوی کو انتقال ہوا. 3 جولائی 1904 عیسوی کو عالمی صہیونزم تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل کا انتقال ہوا. وہ 1860 میں ہنگری کے دارالحکومت بداپیسٹ میں پیدا ہوا. ہرٹزل بعد میں آسٹریا چلا گیا جہاں اس میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ و آزاد ملک کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں اس نے 1895 عیسوی میں یہودی حکومت نامی کتاب لکھ ڈالی. اس کتاب میں اس نے صہیونی نظریے کو پیش کیا جس کی بنیادیں توسیع پسندی اور نسلی برتری پر استوار ہیں. ہرٹزل اور اس کے ہم خیالوں نے 1897 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں ایک کانفرنس منعقد کی جس کے دوران انہوں نے عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد ڈالی. ہرٹزل نے فلسطین کو غصب کرنے کے ناجائز یہودی مقصد کی تکمیل کے لیے سلطنت عثمانیہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا. اگرچہ تھیوڈور ہرٹزل 1904 میں انتقال کر گیا لیکن غیر قانونی اور نسل پرست صہیونی حکومت کے قیام میں اس کے افکار و نظریات کا کردار بنیادی رہا ہے. تین تیر 1287 ہجری شمسی کو محمد علی شاہ قاجار نے ایران کی قومی پارلیمنٹ پر توپوں سے حملہ کروانے کے بعد آئینی حکومت کے حامیوں کو کچلنے کے لیے ان کی گرفتاری اور سزائے موت کا حکم جاری کیا. اس حکم کے بعد شاہ کے سپاہیوں نے آئینی حکومت کے حامیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا. ان میں سے سورہ اسرافیل اخبار کے مدیر مرزا جہانگیر خان اور معروف خطیب اور واعظ ملک المتکلمین کو سپاہیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا. اسی دن آیت اللہ طباطبائی اور آیت اللہ بیبہانی کو بھی جو ایران کی آئینی تحریک کے رہنماؤں میں سے تھے گرفتار کر کے ایران کے دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا. اس کے بعد قومی پارلیمنٹ ختم ہو گئی اور آمریت کا نیا دور شروع ہو گیا. تین جولائی 1953 عیسوی کو پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربت کو سر کیا گیا. نانگا پربت دنیا کی 10 بلند ترین چوٹیوں میں سے 9ویں بلند ترین چوٹی ہے. اس کی بلندی 26,660 فٹ ہے. یہ شمالی علاقہ جات کے ضلع دیامر میں واقع ہے. اس سے پہلے نانگا پربت چوٹی کو سر کرنے کی متعدد بار ناکام کوششیں ہو چکی تھیں اور کئی مہم جو ہلاک ہو چکے تھے. اس چوٹی کو سر کرنے کی پہلی کوشش 1895 عیسوی میں ایک برطانوی مہم جو نے کی تھی جس کے دوران 2 افراد مارے گئے تھے لیکن پھر بھی لوگوں نے کوشش جاری رکھی اور بالآخر 3 جولائی 1953 عیسوی کو ایک جرمن مہم جو ہرمن بوہل اس چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولو اخشى الا عدلا ولو اعتمد الا قولا ولو أمسكوا إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ها و اعوذ بك یا رب من همزات الشیاطی اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري.